الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الاحزاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وعن امام اهل المدينة مالك ابن انس رحمة الله عليه قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها أو كما قال رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. میرا آج کا گفتگو کا موضوع ہے موجودہ حالات میں امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت، سب سے اہم ضرورت. یہ موضوع ایسا ہے کہ ہر صاحب درد شخص اس کے بارے میں سوچتا ضرور ہے. کیا وجہ ہے؟ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں؟ سبب کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سائنس کے میدان میں پیچھے رہ گئے ہیں، بس یہ سب سے بڑی کمی ہے. اگر یہ کمی پوری ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ ہم اقوام عالم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے. اور وہ خلوص کے ساتھ ایسا سوچتے ہیں، اس میں دھوکہ نہیں، فریب نہیں، کوئی بدنیت ہی نہیں. ہمارے ہاں بہت سے دانشور اور کالم نگار جو ہیں اخبارات کے، جن سے کہ ایک ذہنی فضا بنتی ہے ملک کے اندر، ان کا کہنا ہے ہماری سب سے بڑی ضرورت جمہوریت ہے. جمہوریت آ جائے تو سارے دل درد دور ہو جائیں گے، اور یہ ہے کہ استحکام بھی پیدا ہو جائے گا. خاص طور پر ہمارے پڑوسی ملک اور ازلی دشمن بھارت میں ابھی حال میں جو انتخابات ہوئے، اس کے جو نقشہ دنیا کے سامنے آیا ہے، جس نے دنیا کو دنگ کر دیا. اتنی بڑی ایک ریاست جس کے ہاں ووٹروں کی تعداد بھی غالباً 50 کروڑ سے زیادہ ہے، قومیتیں کتنی ہیں، نیشنلٹیز کتنی ہیں، زبانیں کتنی ہیں، لیکن ان کے ہاں الیکشن ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ صاف ہوتے ہیں، شفاف ہوتے ہیں. پھر یہ کہ جس لیڈر نے یہ ساری محنت کی اور کانگریس کے لیے جو ہے دن رات ایک کیا، اس نے کس آسانی کے ساتھ وزیر اعظم کا جو عہدہ تھا وزارت عظمیٰ کا، اس کو چھوڑ دیا. پیش نظر کیا تھا؟ کہ واقعتاً جو دشمن ہے کانگریس کے، وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے کہ یہ تو اصل میں تو ہندوستانی نہیں ہے، پیدائشی طور پر اٹیلین ہے، لہذا یہ کیسے ہمارے ہاں جو ہے حکمران ہو سکتی ہے. پھر یہ کہ کرسچن ہے، اس اعتبار سے سوچا جائے تو پھر ان کے لیے مشکل تھا یہ کہ اگلی حکومت کو چلا سکے. ہمارے ہاں بہت سے کالم نگاروں نے بھارت زندہ باد کا نعرہ لگایا، یہ کالم کا عنوان تھا باقاعدہ، اور ایک ایسے شخص کے کالم کا کہ جس کا کم سے کم جو پس منظر ہے وہ بڑا دینی ہے، بہت مذہبی قسم کا ہے، اس نے یہ نعرہ لگایا. تو مختلف لوگ جو ہے سوچتے ہیں کہ ہماری اصل میں کمی کیا ہے، اور کس چیز کو اگر ہم پورا کر لیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس زمن میں جو میرا مطالعہ ہے، اور یہ کوئی آج کا نہیں ہے، میری ایک سوچ ہے، میرا انالیسس ہے، میرا ایک تجزیہ ہے، تشخیص ہے کہ اصل میں کیا ہمارا مرض ہے، کیا بیماری ہے. پھر تجویز بھی ہے، پیشے کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، میں ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر کو یہی دو کام کرنے ہوتے ہیں، مریض کی تشخیص اور پھر تجویز، دوا کیا دینی ہے. تو اس اعتبار سے میں نے، جبکہ امت مسلمہ کے یہ جو حالات ہیں، ایک بڑا دیرینہ مریض ہے، یہ مزمن جو ہے مرض ہے ہمارا، یہ کوئی 2-4 برس کی بات نہیں ہے، صدیوں کی بات ہے کہ ہم زوال سے 2-4 ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ اور اس وقت جو ہمارا حال یہ ہے کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، اور رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، تو اس کا سبب کیا ہے؟ آپ کو صرف یاد دلا رہا ہوں، بارہا میں نے یہ بات کہی ہے کہ اصل سبب کیا ہے. بحیثیت امت مسلمہ ہمارا کام تھا اللہ کے دین کی اپنے قول اور عمل سے گواہی دینا نوع انسانی کے سامنے، ہمیں امت اس لیے بنایا گیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. لیکن آج ہم دنیا میں کسی ایک ملک کو بھی دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے کہ آؤ اور دیکھ لو یہ ہے اسلام، عملاً یہاں پر اسلام موجود ہے. یہ کوتاہی ہے جس کی وجہ سے ہم عذاب خداوندی میں مبتلا ہیں. دیکھیے ایک ظلم ہے جو بش کر رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے بش اور بش کا ہاتھ، پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ عذاب دے رہا ہے. اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو تو بش کا ہاتھ جو ہے ہل نہیں سکتا، بش کیا بش کا باپ کچھ نہیں کر سکتا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ ہمیں جس لیے برپا کیا گیا، جس لیے امت مسلمہ بنایا گیا، ہم محمد الرسول اللہ کے امانت کے امین ہیں. وہ امانت ہے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور وہ دین حق جو دے کر اللہ نے محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جسے حضور نے غالب کر کے دکھایا جزیرہ دبائے عرب میں. دنیا اب بھی سوچتی ہے اور یاد کرتی ہے کہ وہ کیا تھا، کیسا نظام تھا، پوری دنیا مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے. اس اعتبار سے جب آج ہم اس سے قاصر ہو گئے، جب سے ہم نے وہ بات چھوڑی ہے، ہم اللہ کے عذاب میں. یہ عذاب اللہ کا ہے، روسیوں کے ہاتھوں چیچنز پر ہو رہا ہے، فلپائنز کے عیسائیوں کے ہاتھوں فلپینی مسلمز پر ہو رہا ہے، یہودیوں کے ہاتھ بدترین عذاب جو ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں پر ہو رہا ہے، بھارت کے ہاتھ کشمیریوں پر ہو رہا ہے. وہ ہاتھ کسی کا بھی ہے، اصل میں پیچھے ہاتھ اللہ کا ہے، یہ جان لیجئے. اصل میں جس کو کہ ماننا بڑا مشکل ہے، اسی لیے میں نے بارہا سابقہ امت کی مثال سے اس کو واضح کیا. تو یہ اصل میں براہ راست مسلمانوں سے کہیں تو وہ میرا سر پھوڑنے کو تیار ہو جائے، لیکن جب میں انہیں بتاؤں کہ دیکھو بھائی تم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ تھی کہ نہیں، وہ موسیٰ کے امتی تھے، ہم محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ کوئی معمولی نبی نہیں تھے. قرآن مجید کا 1/13 حصہ حضرت موسیٰ کے حالات پر مشتمل ہے، سوچ سکتے ہیں آپ. 6,500 آیات میں سے 550 آیات قرآن کی حضرت موسیٰ کے حالات میں. بہت عظیم اللہ کے پیغمبر تھے، اس میں کوئی شک نہیں. کلیم اللہ جن سے اللہ نے اس زمین پہ کھڑے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کلام کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا جیسے کیا جاتا ہے، اور ایک دفعہ نہیں کیا، بار بار کیا. اس اعتبار سے ان کی ایک امت تھی. تورات اللہ کی کتاب ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے نازل کی تھی تورات. یہ امت وہ ہے جس میں 4 جگہ قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے اسے تمام جہان والوں پر فضیلت دی. امت مسلمہ کے بارے میں یہ الفاظ نہیں آئے ہیں قرآن میں، یہ نوٹ کر لیجئے گا. خیر و امت کہا ہے ایک جگہ، اور امت الوسطن کہا ہے، درمیانی امت اور بہترین امت. لیکن یہ کہ ہم نے، جیسا کہ 2 مرتبہ تو صرف سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے، جو اللہ نے فرمایا 2 مرتبہ، 6 رکوع کی پہلی آیت، 15 رکوع کی پہلی آیت سورہ بقرہ کی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر، تمہیں تورات دی تھی، تمہیں توحید کے اوپر قائم کیا تھا جبکہ پوری دنیا میں کہیں توحید نہیں تھی. توحید کا علم بردار صرف یہ امت موسیٰ تھی علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اسی امت نے بدعملی کا مظاہرہ کیا، تو قرآن نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان کے اوپر ذلت کمزوری، وہ مسکنت کم ہمتی تھوپ دی گئی، مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے. یعنی 2 طرح کا عذاب آیا، ایک کمزوری اور کم ہمتی، اور ایک پٹائی. اشوریوں کے ہاتھوں پٹائی ہو رہی ہے، بابل کا بادشاہ نبوکدنضر کے ہاتھوں زبردست پٹائی ہوئی ہے، پھر یونانیوں کے ہاتھوں پٹائی ہوئی ہے، الیگزینڈر دی گریٹ اینڈ سیلیوکس جو اس کا ایک سپہ سالار تھا، پھر رومنوں کے ہاتھوں پٹائی ہوئی ہے، ابھی پچھلی صدی میں جرمنوں کے ہاتھوں پٹائی، 60 لاکھ یہودی اس نے ختم کیے. یہ پٹائی کیوں ہوتی رہی؟ اس لیے کہ جو امت اللہ کی اور اس کے کتاب کی اور اس کے دین کی نمائندہ بن جاتی ہے روح ارضی پر، اگر وہ غلط نمائندگی کرنے لگے، مس ریپرزینٹ کرے، تو وہ کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ. یہ بات میں نے واضح کی ہے, بہت دفعہ کی ہے, یہاں بیان کی ہے, کتاب میں لکھی ہے, 16 برس پہلے 15 برس پہلے کتاب چھپ چکی تھی. سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی, حال اور مستقبل. اس سے پہلے تو کوئی سابقہ امت مسلمہ کا نام ہی نہیں جانتا تھا کہ سابقہ امت مسلمہ بھی کوئی تھی. ریختہ کے ایک تم ہی استاد نہیں ہو, غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا, تم ہی تو امت مسلمہ نہیں ہو, تم سے پہلے امت مسلمہ تھی, اس کا کیا حشر ہوا تھا. تو اسی طریقے سے آج ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں. یہ ہے تشخیص, کڑوی ہے لیکن یہ کہ اصل سبب کیا ہے, اللہ کا عذاب, ورنہ ہمارا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا اگر اللہ کی مرضی نہ ہو اور اللہ کی اذن نہ ہو. اور یہ کیوں ہے کہ یہ اللہ کی سزا ہے. واحد حل کیا ہے, بارہا بیان کر چکا ہوں, جب تک دنیا میں روئے ارضی کے کسی سائزیبل ملک میں مکمل اسلامی نظام قائم کر کے دکھا نہ دیا جائے کہ جس کے بعد پوری دنیا کو دعوت دی, آؤ یہودیوں دیکھو یہ ہے دین حق, یہ ہے بہترین نظام, دین الحق, سچا نظام, سچے کا نظام یا سچا نظام, دونوں ترجمے ہو سکتے. سچا کون ہے؟ ذالک بان اللہ هو الحق, الحق تو ذات خداوندی ہے اور یہ اللہ کا دین ہے, دین اللہ. لہذا آؤ دیکھ لو, یہاں ہر طرح کی جو ہے امن ہے, امان ہے, یہاں جو ہے ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی کفالت حکومت کر رہی ہے. کوئی شخص آپ کو بھیک مانگتا ہوا گلی میں نہیں ملے گا. کم اینڈ سی ود یور اون آئز. ہمارے ہاں آزاد تجارت بھی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اس آزاد اور فری جو اکانومی ہے, فری ٹریڈ, اس کی وجہ سے ایک طرف ارب پتی بیٹھے ہوئے اور دوسری طرف جو ہے وہ روٹی کو محتاج بیٹھے ہوئے, یہ نہیں ہے. آؤ دیکھو, جو کمیونزم نے چاہا تھا کہ ہو جائے وہ ہم نے کر کے دکھایا ہے, اور وہ اسلام کے ذریعے سے. یہ نہیں کہ یہ نجی کوئی شے ہی نہیں اور کوئی آخر. جب تک ہم یہ نہیں کر سکتے اللہ کا عذاب کم نہیں ہوگا, بلکہ بارہا میں نے کہا ہے, معافی کے ساتھ, معافی کی درخواست کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ عذاب بڑھے گا اور بڑھے گا اور بڑھے گا, اس کی شدت میں اضافہ ہوگا. اب یہ تو میں نے ایک طرف کا نقشہ رکھ دیا, دوسری طرف کا ایک نقشہ ہے دنیا کا. پورا عالم مغرب دنیاوی اعتبار سے بہت بلندی پر ہونے کے باوجود ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آسمان کو چھو رہا ہے امریکہ, لیکن ان پر خوف مسلط ہے. یہ بھی عذاب الہی کی ایک شکل ہے. کبھی ریڈ الرٹ ہے, کبھی اورنج الرٹ ہے, خوف. اب ظاہر بات ہے کہ وہاں پر جب ہوائی جہاز پر تلاشیاں ہوتی ہیں خوار ہونے والوں کی, تو وہاں امریکن سٹیزنس بھی گنتے ہوتی ہیں, ان کے بھی جوتے اتروا کے دیکھتے, کیا پتا ان میں کوئی کالی بھیڑ ہو جو القاعدہ کا ایجنٹ ہو, جبکہ امریکی بھی ایجنٹ بنے ہیں, شریک ہوئے ہیں افغانستان میں آ کر جنگ کے اندر, اور انگلینڈ سے بھی آئے ہیں دین کے جو بھی لوگ, اور نو مسلم گورے وہ آئے اور وہ پکڑے گئے, وہ گوانٹانامو بے کے اندر بھی رہے ہیں, سب کچھ ہے آپ کو معلوم ہے. تو اب یہ جو خوف مسلط ہے یہ ان پر عذاب الہی کی ایک شکل ہے. نمبر دو, ایک تو دہشت گردی کا خوف ہے, ایک اور بہت بڑا خوف ہے جو اس وقت ویسٹ پر مسلط ہے, اور وہ کیا ہے, کہیں جو کہ ابلیس کی زبان سے اقبال نے کہلوایا تھا ابلیس کی مجلس شورا میں, ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں, اگر کہیں نظام محمدی دنیا میں ظاہر ہو گیا علی صاحب الصلوۃ والسلام, تو ہمارا نظام پگھل جائے گا. جیسے روایات میں آتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی نگاہیں جہاں تک پہنچیں گی یہودی پگھلتے چلے جائیں گے, دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر حق کا نظام آ جائے تو پھر باطل کیسے ٹھہرے گا, جہال حق و وزحق الباطل. وہ تو جب تک حق کا نظام ہے نہیں تو باطل کے لیے چھوٹ ہے. وہ جو ہے لمن الملک الیوم والا جو ہے وہ نعرہ لگا رہا ہے, آج کا اختیار کس کے پاس, ہماری تہذیب, ہمارا نظام, ہمارا فلاں, ہماری وہ, ہم اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے. تو خوف اور دہشت ہے کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. اور آپ کو اندازہ شاید پورا نہیں ہے جس قدر اندازہ انہیں ہے. یہ جو 60 سال پہلے تقریباً نظم کہی ہے علامہ اقبال نے, عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے, لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں, یہ عصر حاضر کے تقاضے ان کے سامنے ہیں. ویسٹرن کیپیٹلزم کے مقابلے میں کمیونزم آیا اس کی قبر بن گئی، اور بغلیں بجائیں ویسٹ نے کہ ثابت ہو گیا ہم ہی ہم ہیں، ہمارا ہی نظام ہے، کوئی مقابلے میں نہیں آ سکتا. پوری کتاب لکھ دی فوکویاما نے، اینڈ آف ہسٹری، ہم تاریخ کے آخری کنارے پر پہنچ گئے ہیں کہ جو نظام اب تک چلے آ رہے تھے ان کے آپس میں ٹکراؤ ہوتا تھا، ٹکراؤ ختم، اب ہمارا ہی نظام ہوگا بس. لیکن انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں، ایک تھریٹ ہے. اور ابھی تو خیر ٹھیک ہے، افغانستان کا معاملہ ہوا، عراق کا ہوا، وغیرہ وغیرہ، 9/11 ہوا امریکہ میں، اس سے بہت پہلے نیٹو کی جب ہو رہی تھی تنظیمیں 9، تو پوچھا گیا تھا اس کے کمانڈر ان چیف سے کہ آپ کا جو دشمن تھا یو ایس ایس آر وہ تو ختم ہو گیا، زمین پہ پڑا ہے، آپ کے تلوے چاٹ رہا ہے، آپ سے مدد مانگ رہا ہے، تو اب یہ نیٹو کو اثر نہ آرگنائز کرنا بلکہ اسے اور ایکسٹینڈ کرنا کس لیے؟ تو اس نے کہا تھا کہ ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم کا خطرہ ہے. میں حیران ہوا تھا کہاں ہے مسلم فنڈامنٹلزم، نظر تو کہیں بھی نہیں آ رہا. اس بات کو نوٹ کیجیے، آج جو بات خاص نقطہ میں بتا، ہمیں نظر نہیں آ رہا، انہیں نظر آ رہا. وہ جو اقبال نے اسی نظم میں کہلوایا تھا کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے ہار سو. آپ کو معلوم ہے ان کے پاس ایسے سیٹلائٹس ہیں کہ جو زمین کی تہوں تک دیکھ لیتے ہیں وہاں کیا رکھا ہے. آپ کو شاید معلوم نہ ہو جو شداد کی جنت مشہور تھی، یہ شداد کون تھا؟ قوم عاد کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اور یہ جبوب الخالی کہلاتا ہے عرب کا، بدترین صحرا ہے جہاں کوئی چیز ٹک ہی نہیں سکتی. ایک تو صحرا وہ ہوتا ہے جس کے اوپر پاؤں جمتے بھی، ایک یہ ہے کہ اس میں کوئی شہر جائے گی فوراً دس کے اور گئی نیچے گئی. وہاں پر ایک زبردست تہذیب تھی، قوم عاد بہت سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اس نے جنت بنائی تھی، ارم ذات العماد، 30 اس نے بڑے بڑے ستون بنائے تھے، بڑے اونچے اونچے ستون فصیلوں کے اوپر. آج کے سیٹلائٹس نے دیکھ لیا ہے کہ صحرا کی گہرائی میں وہ شہر اب بھی موجود ہے، زمین سے اوپر آپ کچھ نہیں دے سکتے. تو ان کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ اگرچہ اوپر سے راکھ آ گئی ہے اس امت مسلمہ کے اوپر، کہیں آگ نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو. اس کے اوپر جو ہے انگارے کے اوپر راکھ آ گئی ہے، نظر نہیں آ رہا، آپ نے غلطی سے اٹھا لیا، لیکن جو پھر اس کا نتیجہ نکلے گا وہ آپ کو معلوم ہے. اندر تو آگ ہے، دیکھ رہی ہے، یہ تو خاکستر اوپر ہے، خاک آ گئی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہے، اور اسی کا خوف ہے ان کا. اچھا یہ خوف کیوں ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. عصر حاضر کے تقاضے، اقبال کی یہ نظم جو ہے ان کی آخری زندگی کے آخری نظموں میں سے ہے، ان کی زندگی میں تو چھپی بھی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ ارمغان حجاز میں شامل ہے، 20 کی مجلس شورا جو کہ علامہ کے انتقال کے بعد شائع ہوئی. اس میں جو کہا گیا عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، یہ نہیں کہا کہ اس امت کی محنت سے یہ خدشہ ہے کہ اسلامی نظام کہیں آنا جائے، نہیں، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف. وہ عصر حاضر کا تقاضا کیا ہے؟ نو انسانی کا قافلہ ٹھوکرے کھاتا ہوا اس جگہ آ گیا ہے کہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اسلام کے. پہلے بادشاہت تھی، بادشاہت تھی، اس کے نیچے لارڈز اور بیرنز اور 30,000 منصبدار اور 20,000 منصبدار جاگیردار تھے، یہ نظام پوری دنیا میں تھا. پھر جمہوریت آئی، ایک زلزلہ آیا، حکومت کا حق عوام کا ہے، بادشاہوں کا نہیں. بڑی بڑی تبدیلی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. پھر کیپیٹلزم کی شکل اختیار کر گیا وہ نظام، تو اس کے خلاف ایک زلزلہ آیا، کمیونزم، اس نے ہلا کر رکھ دیا پوری دنیا. واقعہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ اور اس کے الائز کانپ رہے تھے، اس طریقے سے وہ نظام تھا بڑھ رہا تھا. پورا ایسٹرن یورپ آ چکا تھا کمیونزم کے تحت، پورا اب آزاد ہوا، علیحدہ ہوا، پورا کا پورا. اور خلا کی تسخیر میں روس آگے جا چکا تھا، اس کے ایسٹرونوٹس پہلے گئے ہیں خلا کے اندر، امریکہ تو بعد میں آیا ہے. امریکہ کانپ رہا تھا، لیکن جب وہ ختم ہو گیا اس کے رد عمل میں اب کیا ہوگا؟ کیا وہی کیپیٹلزم ہے جس کا رد عمل پیدا ہوا تھا کمیونزم کی شکل میں؟ اب اگر وہ اور بڑھ کر سامنے آئے گا، مزید ڈائمنشن کے ساتھ سامنے آئے گا، گلوبلائزیشن کی شکل میں سامنے آئے گا، تو کیا ریئیکشن نہیں ہوگا؟ یہ تو تھرڈ لا آف موشن ہے، ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. یہ ریئیکشن وہی دیکھ لیجئے، توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایمانوں میں دیکھ، وہاں ہو رہا ہے گلوبلائزیشن کے لیے جہاں اجلاس ہوتا ہے وہاں پہ ہزاروں آدمی پہنچ جاتے ہیں ان کی مخالفت کے لیے. امریکہ میں کرفیو، نوبڈی کوڈ ایور امیجن. سیئٹل میں کرفیو لگانا پڑا، توڑ پھوڑ ہوئی. واشنگٹن میں بہت بڑا جو ہے انہیں بہت سے صوبوں کی لا کر جو ہے پولیس کھڑی کرنی پڑی ہے، تب وہاں وہ اجلاس ہو سکا ہے. ڈیووس میں یہی ہوا ہے اور ہر جگہ پر. اب جاتے ہیں کہیں دور دراز کے جزیرے میں، وہ ساؤتھ امریکہ کے ایک جزیرے میں جا کے کانفرنس کر رہے ہیں کہ وہاں یہ لوگ کیسے پہنچیں گے، یہ جو غریب ہیں بکمنگے ہیں یہ کیسے آئے؟ وہاں بھی پہنچ گئے. یہ حال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو اب کیا ہے گا؟ سنتھسس بٹوین کمیونزم اینڈ کیپیٹلزم، یہ عصر حاضر کا تقاضا ہے. وہ جو ڈائلیکٹیکل مٹیریل ان کا فلسفہ تھا مارکس کا، خالص مادی سطح پر وہ درست ہے، سب فیصد درست ہے. آئی بلیو ان اٹ. جب انسان آسمانی ہدایت کی طرف سے آنکھیں بند کر کے صرف اپنے عقل کی بنیاد پر نظام تجویز کرے گا، وہ کسی نہ کسی انتہا پر چلا جائے گا، اور وہ انتہا جو ہے وہ جنم دے گی اپنے ایک جواب دعویٰ کو، تھیسس اینٹی تھیسس. انتہا کا رد عمل ہوگا، ایکول اینڈ اپوزٹ، پھر ان میں سنتھسس ہو جائے گا، دونوں چیزیں جڑ کر ایک نظام پیدا کریں گی. یہی کام ہو رہا ہے مٹیریل لیول پر، جس کا نام ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ہے، وچ از دی بیسک فلاسفی آف مارکس. اب کیا ہوگا؟ اب جو یہ کیپیٹلزم گلوبل سطح پر آ گئی ہے تو اس کا کوئی اینٹی تھیسس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ خطرہ ہے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. تو یہ در حقیقت ان کے اپنے خالص مادی نقطہ نظر سے بھی انسان وہاں پہنچ چکا ہے کہ جہاں کوئی راستہ نہیں. سنتھسس تو اسلام میں ہے، اسلام میں سوشلزم موجود ہے، ہائیسٹ فارم آف سوشلزم، جس سے اوپر کے سوشلزم کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ایوری تھنگ بلانگ ٹو اللہ، نتھنگ بلانگ ٹو اینی ون ایلس. قومی ملکیت کس بلا کا نام ہے؟ ملکیت ہے ہی نہیں انسان کی. تمہارا جسم اپنا نہیں ہے، تمہارے ہاتھ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، تمہارا دماغ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور کیا چیز تمہاری ہو سکتی ہے؟ اور دیکھو جو کچھ تمہیں مل جائے، چاہے تم نے کھیت میں کھڑے ہو کر محنت کی ہو، کہیں کارخانے میں کی ہو، دکان پر بیٹھ کے کی ہو، ڈاکٹر کی حیثیت سے کی ہو، جو کچھ مل جائے اسے اللہ کا فضل سمجھنا، اپنی محنت کا نتیجہ نہ سمجھنا. فضل، سورہ جمعہ میں جو لفظ آیا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. فضل وہ شے ہے جو بغیر کسی استحقاق کے ملتی ہے، اجرت وہ شے ہے جو استحقاق سے ملتی ہے. آپ نے طے کیا تھا 100 روپے دوں گا، میں نے دن بھر محنت کی ہے، مجھے 100 روپے دو. یو کین ڈیمانڈ اجرت، فضل یو کین ناٹ ڈیمانڈ. ہاں اگر آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے بڑی محنت سے کام کیا، آپ اسے 100 کے بجائے 110 دیتے، یہ 10 جو ہے یہ فضل ہے، بٹ ہی کین ناٹ ڈیمانڈ اٹ. تو جو کچھ تمہیں مل جائے وہ اللہ کا فضل ہے، اور اس میں سے تمہارا حق صرف تمہاری ضروریات کی حد تک ہے، جو باقی ہے دے دو، ڈونٹ کیپ اٹ ود یو. اس سے اونچا کوئی سوشلزم ہوگا؟ حضور نے کبھی کوئی چیز اپنے پاس رکھی؟ حضور نے کبھی زکات نہیں دی یا دی کبھی؟ زکات تو لاگو ہوگی جب آپ کے پاس کوئی مال جمع ہو، جب آپ رکھے ہی کچھ نہیں تو زکات کہاں سے آ جائے گی؟ اگر سورج کھڑا ہو کر نصف النہار پر آگے اترے ہی نہ تو زہر کی نماز آئے گی؟ وہ تو جب اترے گا قیم الصلاۃ لدلوک الشمس، ذرا نصف النہار سے ڈھلک جائے تو پھر زہر کا وقت ہو گیا. تو پیسہ ہی نہیں ہو تو پھر کہاں سے آ جائے؟ صحابہ کرام میں سے فقراء صحابہ نے اس لیول پر زندگی گزاری ہے، پھر اولیاء اللہ نے، صوفیاء نے اس لیول پر زندگی گزاری ہے. یہ دوسری بات ہے، آج ان کے مزار جو ہے وہ اڈے بنے ہوئے ہیں فحاشی کے بھی اور بدماشی کے بھی، اور وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ سب کو معلوم، عرصوں میں جو ہوتا ہے، میلوں ٹھیلوں میں جو ہوتا ہے سب کو معلوم. علاقے بھر کی جو ہے آبرو باختہ عورتیں وہاں جا کر جو دھمال ڈالتی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن ان کا کیا معاملہ تھا؟ بابا فرید روٹی کھا رہے ہیں، سوکھی روٹی، باسی روٹی، پانی میں نمک گھول کر اسے کھا رہے ہیں. ان کا تو معاملہ یہ تھا، فقر محمدی پر انہوں نے اپنی زندگی گزاری. دوسری طرف اسلام میں کیپیٹلزم بھی ہے. ایٹ لیگل لیول یو کین اون اے فیکٹری، یو کین اون اے فارم، یو کین اون اے شاپ. لیگل لیول پر لیگل ہے یہ، اس میں حلال سے کماؤ، سود نہیں ہوگا، جوا نہیں ہوگا، نشاور چیزیں پیدا نہیں کی جائیں گی، جنسی اشتعال پیدا کرنے والی چیزیں نہیں ہوں گی. یہ سارے جو پیرامیٹرز ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ، اس کے اندر اندر کماؤ، محنت کرو، کمپٹیشن کرو، مارکیٹ اکانومی ہو اور بہتر سے بہتر چیز پروڈیوس کرو. جو کماؤ گے اس میں سے زکات تو لے لی جائے گی، آگے تمہارا مال ہے، رکھو اپنے پاس اگر رکھنا چاہتے ہو. اللہ کے ہم اونچے درجے درکار ہیں تو دے دو اللہ کے راہ میں، لیکن زبردستی تم سے کچھ نہیں لیا جائے گا. یہ ہے سنتھسس بٹوین کمیونزم اینڈ کیپٹل. یہ ہونا ہے، یہ تقدیر ہے اس دنیا کی، ہو کر رہے گی، تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گی. لیکن اس کے ہونے میں کیا کیا ابھی منزلیں آنی ہیں، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. بہرحال یہ جو عصر حاضر کے تقاضوں کا معاملہ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، انہیں نظر، وہ کیوں خائف ہیں؟ ابھی ان کی ایک بہت بڑی رپورٹ شائع ہوئی ہے رینڈ کارپوریشن کی، انہوں نے کہا. اور یہ رینڈ کارپوریشن کیا ہے؟ جو امریکہ میں تھنک ٹینکس کہلاتے ہیں، ذہین ترین، اعلی ترین صلاحیتیں رکھنے والے ذہنی، ان کو جمع کرتے ہیں، انہیں ایشو دیتے ہیں کوئی، پھر ان کی جو سفارشات ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. اور یہ ٹاپ موسٹ ہے برین، جس کو کہتے ہیں تھنک ٹینک. اور یہ وہ ہے جو امریکہ کے وزارت دفاع کو سفارشات پیش کرتا ہے. اس نے انالائز کیا ہے کہ مسلمان سب ایک جیسے نہیں ہیں. مسلمان چار طبقات میں ہیں. ایک فنڈامنٹلسٹ ہیں جو اسلام کو ایک نظام زندگی سمجھتے ہیں، صرف مذہب نہیں، صرف عقیدہ اور عبادات کا مجموعہ نہیں، نظام. یہ ہمارے دشمن نمبر ایک، کیونکہ دے آر اے تھریٹ ٹو اور سسٹم، ہماری تہذیب کے لیے. نمبر دو ہیں ٹریڈیشنلسٹ، روایتی علماء، ان کے مدرسے قال اللہ قال رسول میں مگن ہیں. فی نفس ہی تو وہ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، ان کا تصور جو ہے وہ نظام کا نہیں ہے. لیکن اگر کہیں وہ فنڈامنٹلسٹ سے مل جائے تو بہت بڑا خطرہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کی ریچ ہے عوام تک، مسجدیں ہیں، ہر ہفتے ایک جلسہ ہو رہا ہے. آپ چھوٹا سا جتنے لوگ یہاں جمع ہیں اس کے لیے بھی کوئی آپ جلسہ کرنا چاہیں، ہزار ہر روپیہ جو ہے آپ پبلسٹی پر صرف کریں، کتنا انتظام کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر اتنے لوگ جمع ہوں گے. اور یہاں چلے آ رہے ہیں کچے دھاگے سے بندے آ رہے ہیں، سرکار میری آ رہے ہیں، نہا دھو کر کپڑے بدل کر آ رہے ہیں، تو یہ تو انہیں ریڈی میڈ اجتماعات ملتے ہیں. اگر وہ کہیں فنڈامنٹلس کے ساتھ مل جائیں تو تباہی ہے. نمبر تین یہاں ماڈرنسٹ ہیں، جو اسلام کی ایسی تعبیر کرنا چاہتے ہیں کہ جو مغرب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، ہم آہنگ ہو جائیں. بڑے بڑے آج کل اسکالرس موجود ہیں جو اسلام کے نام پر اسلام کو ڈی اسلامائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کہا انہوں نے کہ یہ ہے ہمارا اصل ایسٹ، انہیں لاؤ، ٹی وی پر لاؤ، ریڈیو پر لاؤ، ان کو سپورٹ کرو، ان کی مدد کرو، انہیں پیسہ دو، یہ ہے ہمارے اصل. اور چوتھے درجے پہ سیکولر ہیں، وہ تو ہیں ہی ہمارے، ان کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. گویا کہ 2+2 ہو گئے، فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ، یہ ایک طرف، اور یہ ماڈرنسٹ اور سیکولر، یہ دوسری طرف. ان کو سپورٹ کرو اور ان کو دباؤ، اور ٹریڈیشنلسٹ کو اور فنڈامنٹلسٹ کو قریب مت آنے دو. بہت عرصے پہلے وہ فوکو یاما کی کتاب کا جواب لکھا تھا ہنٹنگٹن نے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ فوکو یاما میرا بھائی، فوکو یاما مغالطے میں ہے. ابھی دنیا میں تصادم ختم نہیں ہوا، تصادم جاری رہے گا، اب تہذیبوں کے درمیان تصادم ہوگا. اس نے کیا کہا تجزیہ کر کے؟ دنیا میں آج تک صرف 20 تہذیبیں بنی ہیں، 12 ختم ہو چکی، نام و نشان مٹ چکا. اس وقت دنیا میں 8 تہذیبیں، ایک ہماری تہذیب ہے، 7 اور ہیں. ان 7 میں سے 5 ایسی ہیں جو ہمارے ساتھ کمپیٹیبل ہیں، جنہیں ہم اپنے اندر ضم کر سکتے. مثلاً انڈین سولیزیشن، ہندو سولیزیشن، وہی اریانی، وہی فحاشی، وہی ناچ، وہی راگ، وہی ڈانس، وہ سارا کچھ ان کے یہاں موجود ہے. تو 5 سولیزیشن تو وہ ہیں کہ جن کو ہم ایسیمیلیٹ کر سکتے ہیں اپنے اندر، ہضم کر جائیں گے. 2 ہیں خطرناک، وہ گویا کہ لوہے کے چنے ہیں، انہیں چبانا آسان نہیں. ایک کنفوشین سولیزیشن آف چائنا اور دوسرے مسلم سولیزیشن. یہ تجزیہ اس کا ہوا. اب وہ تشخیص کے بعد وہ تجویز بھی دیتے ہیں نا، جیسا کہ یہ جو 4 میں ڈیوائیڈ کر کے بات کی گئی تو مشورہ بھی دے دیا کیا کرنا چاہیے. ماڈرنسٹ اور سیکولرسٹ، ان کو اٹھاؤ، ان کو اوپر چمکاؤ، ان کو ٹیلی ویژن پر لے کر آؤ، ریڈیو پر لے کر آؤ، اخبارات میں انہیں اونچی جگہ دلواؤ، اور یہ فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ انہیں دباؤ اور انہیں قریب مٹانے دو. اسی طرح ہنٹنگٹن نے کیا تجویز کیا تھا جس پر فورن پالیسی پر عمل شروع ہو گیا. نمبر 1، چائنا کو مسلم ممالک سے دور کر دو، یہ 2 تہذیبیں کہیں جڑ نہ جائیں. فورن ایپک ادارہ بنا، ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن، شاید اس سے پہلے نہیں تھا، اس ہنٹنگٹن کی رپورٹ کے بعد آیا. ایپک یعنی چین کو ایسٹ ورڈ لکنگ کر دو. چین کے ایسٹ میں کون ہے؟ پیسیفک اوشن اور پھر امریکہ. ویسٹ کوسٹ آف امریکہ اور چائنا کے درمیان کیا ہے؟ دی پیسیفک اوشن. اس کو مشرق رخ کر دو، امریکہ ہو جائے گا اس کا، اور آس پاس کے علاقوں کا ایک ریجنل جو ہے کوآپریشن، اکنامک کوآپریشن بنا دو تاکہ یہ مسلمان ممالک سے دور رہے. نمبر 2، مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو ابھارو، انہیں لڑاؤ. یہ ہنٹنگٹن کی بنیاد تھی. اور اسی حوالے سے سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو بھی شیعہ سنی مسئلہ ہے اس کے ڈانڈے بہت دور تک ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے. مسلمانوں کے باہمی اختلافات ہیں، انہیں بھڑکاؤ. یہ ہنٹنگٹن کی سفارشات تھی جن پر عمل ہوا. بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مغرب خوف زدہ ہے، اسے نظر آ رہا ہے. کیوں نظر آ رہا ہے؟ ہم کہیں 200، کہیں 300 برس تک، کہیں 100 برس مغربی استعمار کے تحت رہے. انڈونیشیا کا علاقہ 300 برس ولندیزیوں کے تحت رہا، 300 ایئرس. انڈین سب کانٹیننٹ 200 ایئرس. اسی طریقے سے اس پورے دور میں ظاہر بات ہے دین تو انگریز کا تھا، ہمارا مذہب تھا، نماز پڑھو، روزے رکھو، عید مناؤ، بقرعید مناؤ، اپنی طلاق، اپنی شادی خود کر لو. لیکن کرمنل لا ہمارا ہوگا، سیول لا ہمارا ہوگا، شہادت کا قانون ہمارا ہوگا، معاشی نظام ہمارا ہوگا، بینکنگ نظام جو ہم چاہیں گے، ہم پروسٹیٹیوشن کے اگر لائسنس دیں گے تو دیں گے، تمہیں مجبور نہیں کرتے کہ تم جاؤ وہاں، لیکن ہم کھول دیں گے. شراب پینے پہ مجبور نہیں کریں گے، شراب کے ٹھیکے دے دیں گے. اور فحاشی وحاشی جتنی پھیلے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم اس کے اس درجے عادی ہو گئے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کرے، مجبوری تھی، انگریز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن جب انگریز چلا گیا، ولندیزی چلے گئے، فرانسیسی چلے گئے، اطالوی چلے گئے، ہسپانوی چلے گئے، تو ایک امنگ پیدا ہوئی. یاد آیا ہمارا ایک دین تھا، ہمارا ایک قانون تھا، ہمارا ایک نظام تھا، ہمارا اپنا ایک کرمنل لا تھا، ہمارا ایک سول لا تھا، ہمارا اپنا قانون شہادت تھا، ہمارا اپنا قانون وراثت تھا، ہمارا نظام تھا معاشی جس میں سود حرام تھا، جس میں جوا حرام تھا، جس میں فحاشی کو ذریعہ بنانا آمدنی کا حرام تھا، جس میں نشہ آور چیزوں کو ذریعہ بنانا حرام تھا. بھائی اس کو قائم کرو. اب چلا گیا انگریز، دفع ہوا. تو وہ اندر جو خواہش ہے وہ موجود ہے، عوام کے اندر ہے. اور یہ خواہش سب سے زیادہ اسٹرانگ انڈین سب کانٹیننٹ میں تھی، جس نے اسی لیے پاکستان بنایا. ورنہ سوچئے کہ جو مسلم مائنورٹی پروونسز تھے انڈیا کے، انہیں پاکستان سے کیا لینا دینا تھا دنیاوی اعتبار سے؟ کیا مدراس پاکستان میں آ سکتا تھا؟ کیا یو پی آ سکتا تھا؟ کیا سی پی آ سکتا تھا؟ کیا مہاراشٹر آ سکتا تھا؟ وہاں کے مسلمانوں نے کیوں مسلم لیگ کو ووٹ دیے؟ چلو ہم پر جو گزرے گی وہ ہم سہ لیں گے، ہم پہ گزری سو گزری، لیکن تم جاؤ جا کر اسلام کا نمونہ دنیا کو دکھانے کی شکل پیدا کر دو. انڈین مسلم آج تک اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. ان کے کانوں کو یہ نعرے سننے پڑتے ہیں مسلمانوں کے دو استھان، پاکستان یا قبرستان، دفاع ہو جاؤ یہاں سے. یو ہیو نو رائٹ ٹو لیو ان بھارت، یو ہیو یور شیئر آف دی انڈین سب کانٹیننٹ، جاؤ بنگلہ دیش جاؤ یا پاکستان جاؤ. یہ ہے کہ نہیں؟ اور ان کے خون کی ہولی جیسے ابھی گجرات میں کھیلی گئی، ورنہ ہر جگہ جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کوئی معاشی اعتبار سے کوئی بہتر ہونے لگا ہے، وہ مراد آباد تھا تو وہاں پر خون کی ہولی ہوئی، وہاں برتنوں کی انڈسٹری جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی اور مڈل ایسٹ میں بہت تیزی کے ساتھ ایکسپورٹ ہو رہا تھا. مسلمان معاشی اعتبار سے اچھا ہونا دبا دیا، تباہ کر دیا، ان کے کارخانے ختم کر دیے، ان کی دکانیں ختم کر دی. احمد آبادی مسلمان بھی بڑا بزنس مائنڈڈ مسلمان ہے، گجرات کا مسلمان، یہ سارے جو آئے ہوئے ہمارے یہاں مہمان وغیرہ کہاں کے ہیں؟ وہی کے تو ہیں. یہ ہے صورتحال. انہیں نظر آ رہا ہے کہ اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو. ابلیس نے اس مجلس شورا میں ریجیکٹ کر دیا، جمہوریت سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ جمہوریت تو ہم نے خود پیدا کی، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. اشتراکیت سے بھی مجھے کوئی خطرہ نہیں، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں، ہے خطر کوئی اگر مجھ کو تو اس امت سے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. یہ خطرہ اب دیکھیں دو طرف سے خطرے آ رہے ہیں، مسلمانوں میں اندر ہی اندر، چاہے اوپر نظر نہیں آ رہا. آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ، ان کے اندر آگ دبی ہوئی ہے، ان کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. دوسری طرف عصر حاضر کا تقاضا یہ ہے کہ اب جو کیپیٹلزم آ گیا ہے کمیونزم کا ککریا کرم کر کے ختم کر کے اسے، اور اب یہ بہت جری ہو کر سیلف کانفیڈنس کے ساتھ گلوبلائزیشن کی طرف جا رہا ہے، پوری دنیا کی اکانومی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، اس کا رد عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر بادشاہت کا رد عمل ہوا جمہوریت کی شکل میں، اگر سرمایہ داری کا رد عمل ہوا کمیونزم کی صورت میں، تو اب نہیں ہوگا؟ ہوگا. تو عصر حاضر کے تقاضے، یہی وجہ تھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ آزادی کے بعد ہمارے ہاں تحریکیں اٹھی آل دی ورلڈ اوور. کوئی ایک لیڈر نہیں تھا جس نے سور پھونکا ہو اور وہی سور پہنچا ہو انڈونیشیا میں، وہی ہندوستان میں، وہی عرب ورلڈ میں، نہیں. یہ وہ وقت کا تقاضا تھا، عصر حاضر کا تقاضا جو بیک وقت ابھرا ہے. مخدومی پارٹی ان انڈونیشیا، جماعت اسلامی ان انڈین سب کانٹیننٹ، تبلیغی جماعت کا تصور مذہب کا ہے، دین کا نہیں ہے، نظام سے وہ بحث نہیں کرتے، امریکہ کی کوئی دشمنی اس سے نہیں ہے، لیکن جو نظام کی بات کرے گا وہ دشمن ہے. یہ اس معاملے میں کہا کرتا ہوں کہ بش یا امریکہ اگر کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے دشمن نہیں ہیں تو پارٹلی دے آر ٹرو، سچے ہیں وہ، کیونکہ ایک اسلام ہے مذہب، نماز، روزہ، حج، زکات، اس کے وہ دشمن نہیں ہیں. ایک اسلام ہے اسلامی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، نتنگ ڈوئنگ دیٹ از ناٹ ایکسپٹیبل. ہم اپنی پوری طاقت اگر ہمارے ہاتھ میں ہوگی کچل دیں گے اس کو. آپ سوچئے افغانستان میں کیا ہوا تھا، وہ عصر حاضر کے تقاضا کا ایک شکل سامنے آئی تھی. ابھی اسلامی نظام تو بہت دور کی بات تھی، صرف شریعت اسلامی کے دو تین احکام نافذ کیے گئے اور اس کی برکات پورے افغانستان میں امن، مشرق سے مغرب تک ایک آدمی چلا جائے کوئی بدمنی نہیں، کہیں لوٹ مار نہیں، کہیں کوئی نہیں پھاٹک کے یہاں سے ٹیکس دے کے گزرو گے تو گزرو گے ورنہ نہیں. ایک حکم آیا اور پاپی کی کاشت زیرو. یہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں بھائی، ہم سے پیسے لے لو خدا کے لیے، ہم دیتے ہیں تمہیں، لیکن تم یہ پاپی کاشت نہ کرو، یہاں سے ہو کر امریکہ پہنچتی ہے، ہمارے نوجوان کھاتے ہیں اس کو، ہیروئن کو، برباد ہو رہی ہے ہماری نسل. اس وقت ایک حکم سے ختم، اس لیے کہ نشہ آور چیز ممنوع ہے اسلام، اسلام کا حکم تھا وہ، امریکہ کا نہیں، اور وہ ختم ہو گئی. چنانچہ ہمارے ہاں کے لبرل ترین جو دانشور ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال، انہوں نے بھی کہا، وہاں جا کر ایک ہفتہ گزار کر آئے تھے، کہا کہ جو حالات ہم دیکھ کر آئے ہیں افغانستان میں، وہ اگر چند اور مسلمان ملکوں میں بھی ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. یہ تاثر تھا جاوید اقبال کا، کسی مولوی کا نہیں، لہذا اس کو تہس نہس کر دیا. یہ نظام کہیں سر نہ اٹھا لے، کہیں نظر نہ آ جائے اس کی برکات. یہ ہے خطرہ اور خوف کہ جس میں اس وقت مغرب اور امریکہ خاص طور پر شدت کے ساتھ مبتلا. اب سوال یہ ہے، یہ جذبہ اگر اتنا ہے اور ایسا ہے، انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ قوم جان دینے سے نہیں ڈرتی. وہ جو کہا کسی نے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. شہادت یہ تو سب سے بڑی کامیابی ہے، تو وہ کسی چیز سے ڈرے گا؟ آخری شے موت ہے نا. اینڈ پریزرویشن آف دی سیلف، سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا موٹیویشن جو ہے انسان میں اور سب سے بڑا جذبہ محرک کا، وہ پریزرویشن آف دی سیلف ہے، اپنے آپ کو بچانا، اپنی زندگی، اپنا وجود. اور جو اس کو آرام سے دینے کو تیار ہو، ان کو کسی کا خوف ہوگا؟ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید. ہمیں تو شہادت چاہیے. 3,000-2,00,000 سے ٹکرا گئے تھے. کیوں؟ غزوہ بوتا کے اندر مشورہ ہوا تھا کہ آیا ہمیں یہاں سے واپس ہو جانا چاہیے یا ڈٹے رہنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے. کہا کہ صاحب ہمیں تو شہادت مطلوب ہے، ہمیں فتح وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں، لڑیں گے. ٹکرا گئے. اگرچہ اس کا ایک فزیکل نتیجہ نکلا، یکے بعد دیگرے 3 کمانڈر شہید ہوئے، زید ابن حارثہ شہید ہوئے، جعفر طیار شہید ہوئے، اور ایک انصاری صحابی وہ شہید ہوئے. پھر حضرت خالد ابن ولید نے کمان سنبھالی اور نکال کر لے کر آئے. تو غور طلب بات ہے، یہ ان کا خطرہ ہے. اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں ناکام کیوں ہو رہی ہیں؟ ابھی تک کہیں نہیں آیا اسلام. لے دے کے کچھ تھوڑا سا اسلام، شیعہ اسلام، شیعہ علماء کی حکومت آئی تو ایران میں آئی، وہ بھی ایک پولیٹیکل تحریک تھی، اینٹی شاہ موومنٹ، جس میں کمیونسٹ بھی شریک تھے، جس میں لبرلز بھی تھے، جس میں مولوی بھی تھے، جیسے ہمارے ہاں اینٹی بھٹو تحریک تھی. اینٹی بھٹو تحریک کو ہائی جیک کیا آرمی نے، اینٹی شاہ تحریک کو ہائی جیک کر کے لے گئے علماء، تو علماء کی حکومت قائم ہو گئی. بس اور تو کوئی نہیں، فدائین کا نام و نشان نہیں رہا وہاں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل سبب جان لیجئے، یہ تحریکیں بھٹک رہی ہیں طریقہ کار کی تلاش میں. دو سبب ہیں ان کی ناکامی کے. آج یہ بیان کر رہا ہوں کہ میتھڈالوجی، محمد کا طریقہ کار صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہے، اور وہ زمانے میں چلتے ہوئے چلتے پھرتے جو طریقے ہیں، طور طریقے ان کو اپنائے ہوئے. الیکشن کے ذریعے سے جائیں اسمبلیوں میں اسلام نافذ کر دیں، ایک سراب دھوکہ، دھوکہ. یا الیکشن میں راستہ رک گیا تو دہشت گردی، دو ہی راستے رہ گئے. صرف ایک ملک ہے پورے عالم اسلام میں جہاں الیکشن کے ذریعے سے ایک اسلامی جماعت پہنچ گئی تھی حکومت کے قریب، اور اس کا خاص سبب ہے، جب الجزائر آزاد ہوا ہے تو وہاں پہلے سوشلسٹ حکومت قائم ہوئی ہے. اب نہ کوئی زمیندار ہے، نہ لینڈ لارڈ ہے، عام لوگ ہیں. تو وہاں الیکشن کے ذریعے سے بھی حکومت تک پہنچنے کا راستہ کھل گیا. ہمارے ہاں تو بیٹھے ہوئے جاگیردار، وہ ڈیرے انگریز کے چاپلوس تھے، جن کے والدین، جن کے آبا و اجداد، وہ بیٹھے ہوئے، ان کی اولادیں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ صورتحال ہے. لیکن وہاں کیا ہوا؟ آرمی نے فوراً آ کے قدم لگا دیا اور فل سٹاپ. جو امریکہ سب سے بڑا آرمبردار جمہوریت کا بنتا ہے، اس کے حکم کے تحت کیا الجزائر کی فوج گئی. لیکن بدقسمتی سے اس کے ریئیکشن میں وہ دہشت گردی پر اترا، پولیس چوکی پہ حملہ کر رہے ہیں، فوج کی آؤٹ پوسٹ ہے اس پر حملہ کر دیا، مار دیے کچھ. یہ دو راستے سامنے ہیں، دونوں بالکل غلط، کچھ حاصل نہیں ہوگا. غصہ اپنی جگہ ہے، امریکہ کے خلاف غصہ صحیح ہے، سارے عربوں کا غصہ صحیح ہے، خاص طور پہ فلسطینیوں کا غصہ صحیح ہے، افغانوں کا غصہ صحیح ہے، اور جو بھی جتنے ہمارے ہاں جہادی تحریکوں کا غصہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے. لیکن غصے کے رد عمل میں جو کچھ کریں گے اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. اس لیے میں نے آپ کو حضرت مالک، امام مالک رحمت اللہ علیہ، جو امام اہل مدینہ ہیں، ہمارے چاروں جو امام فقہ ہیں، امام ابو حنیفہ کا مرکز کوفہ تھا، لیکن امام مالک مدینے میں تھے، مسجد نبوی میں درس دیتے تھے اور حضور کے مقبرے کے ساتھ بیٹھ کر. قال صاحب هذا القبر، اس قبر والے نے یہ فرمایا. یہ کیفیت ان کی ہوتی تھی. ان کا قول ہے لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے، احادیث ہیں جو ہم نے بہت آپ کو سنائی ہے پہلے، قیامت سے پہلے یہ دین حق پوری دنیا کے اندر غالب ہوگا، لیکن یہ غالب نہیں ہو سکے گا مگر اسی طریقے پر عمل پیرا ہو کر جس پر پہلا حصہ صحیح ہوا، حضور کا طرز عمل. آپ دور حاضر کے کمیونسٹوں کا طریقہ کار ان سے مانگ کر چاہیں کہ اسلام آ جائے، نہیں آئے گا. آپ الیکشن کے طریقے سے چاہیں اسلام آ جائے، نہیں آئے گا. اب تو وہ آخری بات بھی ہو گئی، اتنی بڑی تعداد میں بھی ایم ایم اے کے لوگ پہنچ گئے، لیکن آج تک دین کے اعتبار سے کیا پیش رفت ہے؟ زیرو. لڑے ہیں تو ایل ایف او پہ لڑے، اب لڑ رہے ہیں تو اس نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل پہ لڑ رہے ہیں، جو بھی کچھ ہو رہا ہے. اسلام کا تو ابھی انہوں نے نام بھی نہیں لیا. وہ طریقہ کیا ہے؟ یوں سمجھیے نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے. کوئی تو لیڈر ہو جو راستہ دکھائے. یہ جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، جذبہ ہے، جان دینے سے بڑھ کر جذبہ اور کیا ہوگا؟ لڑکیاں، جوان لڑکیاں، اور اپنے بدن سے بم باندھ کر آئیں اور ٹکرا دیں اپنے آپ کو. انہیں معلوم ہے کہ ہمارے چیتھڑے اڑ جائیں گے، ہمارا ایک ایک جسم کی بوٹی علیحدہ ہو جائے گی. یہ جذبہ تو ہے نا، وہ انہیں نظر آ رہا ہے، اور اس سے بڑے پیمانے پر سویا ہوا وہ جذبہ جو خاک کے نیچے آ گیا ہے، وہ جذبہ جس کے تحت پاکستان بنا تھا، جو اب اوپر راکھ آ چکی ہے، وہ جذبہ آپ لوگوں کے شعوری سطح پر نہیں ہے، اندر ہے، تحت شعور میں ہے. کبھی جیسے پیٹرول کے اندر ذرا سی بھی اگر کہیں کوئی سلائی قریب آ گئی تو بھڑک اٹھے گا. یہ دے نو اٹ. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا دشمن نمبر ایک فنڈامنٹلزم کو قرار دے رہے ہیں. بہرحال یہ میں نے جو عرض کیا، میرے تجزیے میں امت مسلمہ کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت محمد الرسول اللہ کا طریق انقلاب ہے. اس کو پہچاننا، اسے پکڑیں گے تو یقیناً انقلاب آئے گا، اور گمان غالب ہے اسی پاکستان اور افغانستان سے آئے گا. یہ دونوں مل کر ایک ہوں گے، کم سے کم مشرقی افغانستان ہم سے ملے گا، یا پھر ہمارا مختون ایریا ہم سے کٹ جائے گا. دو میں سے ایک بات تو ہونی ہے. جو کچھ وانا آپریشن میں ہوا ہے اس سے ہم نے دوسرا راستہ کھول دیا ہے کہ یہ پختون بیلٹ ہم سے باغی ہو کر اور ہم سے کٹ کر افغانستان میں مل جائے. ان کی زبان ایک ہے، ان کی تہذیب ایک ہے، ان کے قبیلے ایک ہیں، خونی اور نسلی رشتے ہیں. لہذا دو میں سے ایک ہوگی. مجھے امید ہے کہ یہ ہوگا کہ افغانستان، کم سے کم اس کا مشرقی افغانستان، پختون ایریا، وہ پاکستان سے ملے گا اور یہاں سے اسلام کا آغاز ہو. لیکن طریقہ کار اصل شے. اگر بھٹکتے رہے الیکشن کے سراب میں کچھ نہیں حاصل. اور اسی طریقے سے ہمارے یہ دہشت گرد جنہیں میں کہتا ہوں مس گائیڈڈ میزائلز، یہ میزائلز تو ہیں لیکن مس گائیڈڈ، گائیڈڈ نہیں، رخ ان کا صحیح نہیں ہے. جانے وہ دے رہے ہیں، ان کی اپنی نیت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں ان کا اجر ہوگا، لیکن نتیجہ دنیا میں نکلے گا لن یصلح آخر هذه الأمة، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکے گی، مگر اسی طور سے الا بما صلح به اولها. یہ ویسے تو قول ہے امام مالک کا، لیکن اس کی اصل جو ہے وہ حضرت ابوبکر کے قول میں ہے رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے جب اپنے جانشین کے طور پر نامزد کیا حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ، تو ایک خطبہ دیا. اس خطبے میں یہ الفاظ تھے ان هذا الامر لا يصلح آخره الا بما صلح به اوله. یہ جو ہمارا معاملہ ہے، معاملہ خلافت، اس کے آخری دور کا وجود میں آنا نہیں ہو سکے گا مگر اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ یہ پہلا دور آیا. خلافت راشدہ حضور کے لائے ہوئے انقلاب کے نتیجے میں قائم ہوئی نا، دوبارہ ہونی تو ہے اور گلوبل ہوگی. یہ گلوبل کیپیٹلسٹک سسٹم نہیں ہوگا، یہ نیو ورلڈ آرڈر، جیو ورلڈ آرڈر نہیں ہوگا. عارضی کامیابیاں انہیں حاصل ہوں گی، اور عارضی عذاب اللہ کا ہم پر اور سخت ہوگا، بالخصوص عربوں پر، وہ سب سے بڑے مجرم ہیں اللہ کے دین کے. ان کو دو فضیلتیں ایسی ملی ہیں جو اور کسی مسلمان قوم کو حاصل نہیں. ایک، محمد خود عرب تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. نمبر دو، اللہ کا کلام ان کی مادری زبان میں، انہیں عربی گرامر اور یہ اور وہ پڑھنے اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چٹائی توڑ تعلیم حاصل کر کے قرآن سمجھے نہیں. یہ ہے میرا تجزیہ کہ آج امت مسلمہ کی اصل ضرورت یہ ہے، تو اس کو تھامیں گے تو انقلاب آئے گا اور اسلام کا نظام قائم ہوگا. وہ قائم ہوگا تو باطل چھٹ جائے گا، باطل پگھل جائے گا، جہال حق و وزاق الباطل ہو جائے گا. کوئی نہ بش ہمارا کچھ بگاڑ سکے گا، نہ بش کا باپ. اس لیے کہ اب اگر کہیں کیری آ گیا جان کیری تو وہ بش کا باپ ہے. وہ تو بش کو بھی سمجھتا ہے کہ وہ لینینسی کر رہا ہے. اس کا تو کہنا یہ کہ فوراً پاکستان اور سعودی عرب کے اوپر آرمی ایکشن ہونا چاہیے. اس لیے یہ اصل اڈے ہیں فنڈامنٹلزم کے، سعودی عرب کی وہابیت اور وہاں جو تعلیم دی جاتی ہے مدارس تک کے اندر، ہائی اسکولوں کے اندر قرآن اور حدیث ان کے کورس میں شامل ہے. تو اصل فنڈامنٹلزم کی سورس تو وہ ہے. اور پاکستان جس کی خاکستر میں وہ تحریک پاکستان کا جذبہ ہے، ابھی اگرچہ اوپر سے بجھا ہوا نظر آ رہا ہے، اوپر خاکستر ہے لیکن ہمیں خطرہ ہے. میں نے اپنی اس ضرورت کے تحت کہ جو میرا تجزیہ ہے، بہت اپنی ذہنی صلاحیتوں کو اور اپنی تقریری صلاحیت کو مرکوز کیا ہے اس پر کہ امت کے سامنے محمد کا طریقہ کار واضح ہو جائے. دیکھیے، 20 سال پہلے میں نے 11 تقریریں کی تھی منہج انقلاب نبوی، وہ کتاب چھپی ہوئی موجود ہے، اسے پڑھیے. سیرت ہے، سیرت کا تجزیہ ہے، لیکن تجزیہ ہے ایک خاص نقطہ نظر سے، سیرت سے ڈیڈیوس کیا، انفر کیا کہ کیا وہ سٹیپس تھے جس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا. بظاہر تضاد ہے، ٹوائن بھی کہتا ہے محمد فیلڈ ایز اے پروفیٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین. ڈاکٹر منٹگومری وارٹ نے وہ تضاد دکھایا ہے دو کتابیں لکھ کر، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ. محمد ایٹ مکہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پریچر ہے، داعی ہے، اور کوئی دہشت اس کے اندر نہیں ہے، وہ تو گالیاں بھی سنتا ہے تو دعائیں دیتا ہے. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا تمہیں جان سے بھی ہلاک کر دیا جائے تو ہاتھ نہ اٹھانا، بٹ ہی فیلڈ. معاذ اللہ، ہجرت کو وہ کہتے ہیں فلائٹ، فلائٹ فرام مکہ. وہاں جا کر محمد ایک اور شان سے نظر آ رہا ہے، ہی از اے اسٹیٹس مین، ہی از ہیڈ آف دی گورنمنٹ، ہی از سپہ سالار. اور اسی پر کتاب لکھتی ہے. اس تضاد کو رفع کرنا اگر چاہتے ہیں تو میری کتاب پڑھیے. ہماری سیرت کی دوسری کتابوں کے اندر یہ تضادات رفع نہیں ہوتے، بلکہ تروڑی مروڑی جاتی ہے سیرت. نہیں 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 نہیں، ہم نے جنگ نہیں کی، حضور نے کوئی جنگ نہیں کی، حضور پر تو جنگ ٹھوسی گئی. بالکل غلط، یہ تو اقدام تھا محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. دین کو غالب کرنا ان پر فرض کیا گیا تھا. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. وہ حق و باطل کے ساتھ کو ایگزسٹنس جو ہے ناممکن تھی. سٹیٹس کو جا کر بیٹھ گئے، مدینہ منورہ میں بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ہیں، مکے میں تو نہیں تھی، یہاں تو نخلستان ہے، چشمے ہیں، ابل رہے ہیں، بس یہاں آرام کرو. اس لیے گئے تھے محمد وہاں صلی اللہ علیہ وسلم ٹو لانچ این اٹیک آن دی سینٹر آف کفر. فقاتل ائمت الکفر، اے مسلمانوں جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے. قریش جو ہیں وہ کفر کے امام تھے، جنگ کرو ان سے. اس لیے گئے تھے. تو اس تضاد کو رفع کیا الحمدللہ میں نے کہ یہ سٹیپس ہیں مختلف، ہر سٹیپ کے تقاضے کچھ اور ہیں. اچھا، پھر میں نے ابھی حال ہی میں ایک تقریر کی ہے، میں اسے اپنی آج تک کی تمام تقریروں کا ماسٹر پیس قرار دیتا ہوں. الحمرا ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، یقیناً بہت سے لوگ چلے گئے ہوں گے جگہ نہ ملنے کے باعث. سٹیج پر تھا، سیڑھیاں پر تھیں، لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور ہمارا اجلاس چلا ہے 3 گھنٹے، اور میرے علم کی حد تک کوئی شخص کھڑا نہیں ہوا، کوئی شخص گیا نہیں. رسول انقلاب کا طریق انقلاب، اور کوئی اللہ تعالی کی طرف سے ایسی آمد تھی اس میری تقریر میں مجھے احساس ہی نہیں ہوا. 2 گھنٹے 34 منٹ میں بولا ہوں, نہ میری آواز میں کوئی تھکاوٹ کے اثرات تھے. آئی واز ایز فریش ایز ان دی ویری بگننگ. اور یہ اصل میں موضوع وہ ہے, آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں 8-10 پروفیسرز ٹاپ کے آئے تھے امریکہ سے, انگلینڈ سے وغیرہ وغیرہ. ان سے میری ایک ڈائیلاگ 3 دن تک رہی ہے, 6 سیشنز. اس میں جب میں نے یہ پروسیس بیان کیا ہے, ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. ان میں جو ایک سب سے بڑا جو مارکسسٹ ہے, ڈکلیئرڈ مارکسسٹ, لندن کا رہنے والا, پلوٹو پریس کا مالک ہے, بار بار اچکتا تھا, دس از لینن, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو لینن نے کہا ہوا. میں نے کہا بھائی میں نے کبھی لینن کو نہیں پڑھا ایک لفظ بھی, نہ میں نے لینن کو پڑھا نہ مارکس کو پڑھا. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میں نے سنت سے, حضور کی سیرت سے اخذ کیا. بار بار وہ ایکسائٹیڈ ہو کر بولتا تھا, بالکل یہی بات, بالکل یہی بات. اصل ضرورت یہ ہے کہ طریقہ کار صحیح سامنے آ جائے, اور طریقہ کار صحیح وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اخذ کیا جائے. ہاں جہاں حالات کی تبدیلی سے واضح کر کے کہ یہ تبدیلی آئی ہے, کسی اجتہاد کی ضرورت ہو وہاں اجتہاد وہ بھی اس میں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر.